السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، یہ حقوق کہاں سے آئے ہیں، کیوں حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور کیا انجام ہے، ان سے بڑھ کر کیا کوئی اور حقوق بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں. اور آخر میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان حقوق کی ادائیگی میں صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، معزز مخلوق، شرف والی مخلوق انسان. انسان کا ہونا یہ خاص نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے بڑھ کر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے بڑھ کر احسان ہے کہ ہم مسلمان موحد متبع سنت ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسانات ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم پیدا کیے گئے ہیں توحید عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. ہم ساری کے سارے عبادات، چاہے نماز اور روزہ، حج، زکات، عمرہ، زکات، صدقات، خیرات، دعا، پکار، مدد طلب کرنا، استغفار، پناہ طلب کرنا، قربانی، نذر و نیاز اور دیگر عبادات، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم صرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ہر رسول نے اپنی قوم تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس عظیم رسول کی حقوق کی بھی ادائیگی کرے اور اپنے رب کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے افضل رسول محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو خاتم الانبیاء وسید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو پیغام اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں، قرآن مجید، وحی قرآن مجید اور صحیح حدیث، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہر مسلمان پر حقوق ہے، اور جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، یا تو ناقص ہے یا خارج ہے، یا تو اس کا ایمان ناقص ہے یا وہ ایمان سے خارج ہے. اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اور ان حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے علاوہ جو حقوق ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، اور جمادات کے بھی حقوق ہیں، یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بڑھ کر اور پہلے حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے حقوق. اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر میں بیان کر چکا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر توحید کا حق ہے، یہ تو ہم سب یقیناً مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی ایک ہے اور واحد ہے. توحید کی تینوں قسمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید عبادت، اور توحید اسماء اور صفات. جس نے ان حقوق میں غلطی کی ہے تو اس کے بعد والے حقوق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھ، جس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو بعد والے حقوق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ حقوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یا والدین کے ہوں، یا رشتہ داروں کے ہوں، یا عام مسلمانوں کے ہوں، یا پڑوسیوں کے ہوں، یا کسی اور کے حقوق ہوں. سب سے پہلا حق ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے بنیادی اور پہلا حق ہے توحید عبادت کا، اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جہاد کو مشروع فرمایا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا کسی ایک حق کے لیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو جان لے، اور اس پر ہم الحمدللہ کئی مرتبہ کئی خطبوں میں بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پانچ ہیں، یاد کر لیں، یوں فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ پمفلٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اور یہ پمفلٹ جو اس میں مختصر طریقے سے اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معنی کو بیان کیا گیا ہے. آپ پریشان نہ ہو، جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پانچ ہیں. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے، رسالت پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی رسالت پر ایمان، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ النساء 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. اور آمنوا فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو. کون سے بندے ہیں؟ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. سب سے پہلا اور بنیادی حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وآمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پر ایمان ارکان ایمان کا دوسرا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں، یعنی ایمان کے چھ ستون ہیں جن کے بغیر ایمان صرف ناقص نہیں بلکہ غیر صحیح ہے. ایمان صحیح نہیں کسی کا جب تک کہ ان چھ چیزوں پر ایمان نہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وان تؤمن بالقدره خیره وشره وان تؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان کے ہیں. سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. پھر فرشتوں پر ایمان ہے، کیونکہ فرشتے ہی رسالت لے کر آتے ہیں انبیاء تک، رسولوں تک، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. پھر کتابوں پر ایمان ہے، کیونکہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں تک پہنچتی ہے. چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے، اور پھر آخرت پر ایمان اور پھر تقدیر پر ایمان، یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی، رسالت پر ایمان، رسولوں پر ایمان میں سے بنیادی ایمان ہے. دوسری حدیث میں صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب ہم کہتے ہیں رسالت پر ایمان، یا میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو یہ ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، یا رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ یاد رکھے، چار چیزوں سے رسالت پر ایمان لایا جاتا ہے. اگر ایک بھی کم ہے تو رسالت پر ایمان نامکمل ہے، درست نہیں ہے. سب سے پہلے خبر کی تصدیق کرنا، جو خبر رسول لے کے آیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس خبر کی تصدیق کرنا، اسے سچ ماننا، سر جھکا کے اس کو تسلیم کرنا، اس کو جھٹلانا نہیں ہے، جھٹلانا کفر ہے. جو بھی خبر کوئی رسول لے کے آتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اس کی دلیل میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 37 میں 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ ایک کو جھٹلایا، کیونکہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. اور یہاں پر کذب الرسل جمع ہے، رسول کا جمع ہے رسل. وہ جسے ایک رسول کو جھٹلایا، اس نے ساری رسالت کو جھٹلایا اور سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ہر رسول کی رسالت ایک ہے، بنیادی پیغام ایک ہے. کیا بنیادی پیغام ہے ہر رسول کا؟ لا الہ الا اللہ. ہر رسول کا بنیادی پیغام یاد رکھ لے، لا الہ الا اللہ ہر رسول کا بنیادی پیغام ہے. اور اس کے بعد توحید کے پیغام کے بعد جو باقی پیغامات ہیں، جو بنیادی پیغامات عقیدے کے تعلق سے پیغامات ہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں. اور جو پھر عبادات کے تعلق سے پیغامات ہیں، یا معاملات اور اخلاق اور آداب کے تعلق سے ہیں، ان میں فرق آیا ہے. ہر رسول کا اپنا اپنا پیغام تھا، اس میں مختلف پیغام ہو سکتے ہیں، لیکن توحید کا پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے، اتباع سنت کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے، منہج کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے. راستہ دین کو سمجھنے کا ایک، ہر نبی کا. جس نے نبی کی صحیح پیروی کرنی ہے، اسے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، وہ صحیح راستہ ہے صحیح سمجھنے کا. رسالت پر ایمان پر لانے کا دوسرا طریقہ، حکم کی تعمیر کرنا. پہلا تھا خبر کی تصدیق کرنا، دوسرا ہے حکم کی تعمیل کرنا. یعنی جو بھی حکم یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا ہے، ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنی، سر جھکا کے اسے قبول کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس کی دلیل میں سورۃ الحشر آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه
جو کچھ رسول
لے کر آئے تمہارے لیے, فخذو پس اسے لے لو. جتنی بھی پیغام, جتنی بھی احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اپنا سر خم کر کے اسے لے لے. لے لینے سے کیا مراد ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے. وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. وعبدوا اللہ کیا ہے؟ حکم ہے, فعل امر ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو, سر خم کر کے تسلیم کر کے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو. یہ رسالت پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ ہے. اور جس نے اپنا سر تو جھکایا ہے لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی کی ہے, چاہے وہ فرشتہ ہو اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین, یا وہ رسول ہو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا, یا کوئی ولی ہو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا, تب بھی اس کے ایمان غلط ہے اور اس کا ایمان غیر صحیح ہے, صحیح ایمان نہیں ہے اس کا. رسالت پر ایمان اس کا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے حکم کی تعمیل نہیں کی. جیسے اس حکم دیا گیا اس کی تعمیل ویسے نہیں کی. اسے حکم کی تعمیل کی ہے صرف زبانی کلامی, دعویٰ کیا ہے. اگر یہ دل سے محبت بھی وہ کرتا ہے لیکن سچی محبت ہم سے عمل کا تقاضا کرتی ہے. اور عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وعبد اللہ فعل امر ہے, تم سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق کس اور کے صرف کرنا شرک ہے. دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے کرو, پکارنا اللہ تعالیٰ کو پکارو, نظر نیاز کرنے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ حکم ہے, فعل امر ہے, تم سب مل کو نماز کو قائم کرو. نماز کیسے قائم کی جاتی ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, جیسے کہ آپ سب نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو, فعل امر ہے, تم سب نماز پڑھو. کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ہم نے کب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو کیا مراد ہے اس سے؟ جس نے دیکھا ہے اس نے آگے والوں کو دکھایا ہے, عمل کر کے دکھایا ہے. صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تابعین نے صحابہ کو دیکھا, اتباع التابعین نے تابعین کو دیکھا, اور ان کی اتباع کرنے والوں نے ان کو دیکھتے رہے اور لکھتے رہے. حدیث کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ, صحیح طریقہ درج ہو چکا ہے. نماز نبوی انگلی کے اشارے تک بھی درج ہو چکی ہے. ہمارا جھگڑا رفدین کے معاملے میں ہوتا ہے یا امین بالجہر کے معاملے میں ہوتا ہے, انگلی کا اشارہ کیسے کرنا ہے, صحابہ کرام نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. تیسرا طریقہ رسالت پر ایمان لانے کا, نہیں سے رک جانا. جس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے, جس چیز سے روکا ہے اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کہ اگلا جملہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم روک دیں اس سے فوراً رک جاؤ. وعبدوا اللہ فعل امره ولا تشرکوا به شیئا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. نہیں ہے, نہیں سے مراد منع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس میں سے یہ پیغام بھی ہے. وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا, وعبدوا اللہ امر ہے, پتہ چل گئے الحمدللہ. کیا یہ کافی نہیں کہ توحید کا حکم ہوتا, عجب بات, یہاں پہ توحید کا حکم ہے, وہیں پر شرک سے منع بھی کیا گیا ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں شرک کو اگر نہیں بھی جانتا تو میری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. اس وقت تک کسی کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شرک کے مسائل کو سمجھ نہ لے. جب تک وہ شرک سے نہیں رک جاتا مکمل طریقے سے, وہ اللہ تعالیٰ پر توحید صحیح طریقے سے نہیں لے کے آ سکتا. جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, ہم نے فوراً رک جانا ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, رک جانا ہے. جس چیز سے منع کیا ہے اسے فوراً رک جانا ہے. چوتھا طریقہ رسالت پر ایمان لانے کا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے, ہم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 132 میں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور فرما برداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ فرما برداری کا طریقہ ہمیں نہ آتا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے. صحابہ ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے حقیقتاً جنت میں جانے سے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا لے کر آئے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے, وہ طریقہ ہم نے اپنانا ہے. اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اطاعت میں فرق آتا ہے, اطاعت میں فرق آنے سے جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ چار چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لایا جاتا ہے. عبادت کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے دو ستون ہیں, دو شرطیں بھی کہہ سکتے ہیں, جن کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح نہیں ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, نمبر دو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, اور انہیں اس کے سے حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اسی کے لیے دین کو خالص رکھے. مخلصین لہ الدین, اخلاص نہیں تو عبادت نہیں. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کی دلیل ابھی گزر چکی ہے, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دلیل ہے. اگر دونوں شرطوں میں سے ایک شرط نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق, پہلا حق ہے رسالت پر ایمان, اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی دلیل میں ابھی بیان کر چکا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. سابق عرض کرتے ہیں وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری فرما برداری سے انکار کیا یا نافرمانی کی وہ تو وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اس سے اس کی اولاد اور اس کے والد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے, اور کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ کرے. محبت کیسے کی جاتی ہے؟ دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو بس میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت کی نشانی ہے. اتباع نہیں تو محبت نہیں, یہ قاعدہ یاد رکھنا. جتنی اتباع میں کمی ہے اتنی محبت میں کمی ہے. اتباع کیسے کی جاتی میں بیان کر چکا ہوں, اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں. بغیر دلیل کے اتباع ناممکن ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن صحیح حدیث. محبت کرنا فرض ہے, محبت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام. صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے؟ کیوں سبقت لے گئے؟ کس چیز میں سبقت لے گئے؟ دعوے میں یا عمل میں, تقوی میں, ایمان میں, اتباع میں؟ والسابقون الاولون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں پہلوں میں سے جو سبقت لے گئے, ہر خیر میں سبقت لے گئے, سب سے آگے ہیں, باقی امتی سارے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب سے آگے ہیں. جانتے سبقت کیسے لے گئے؟ محبت کرنے سے صرف؟ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, وہ تو بعد والے بھی کرتے ہیں. اتباع صحیح محبت میں انہوں نے صرف زبانی کلام ہی نہیں کہا کہ ہم محبت کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کر دی اس محبت کے لیے، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے گھر، اپنے گھر والے، اپنی زمین، اپنا شہر، اپنا ملک، جو بھی قربان کرنا تھا کر دیا. اور یہ اتباع کی سچی نشانی ہے، جو جتنا اتباع زیادہ کرتا ہے وہی زیادہ محبت کرتا ہے. چوتھا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا، احترام کرنا اور تعظیم کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض ہے، احترام فرض ہے، توقیر کرنا فرض ہے. اس کی دلیل میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. سبحان اللہ، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا احترام کریں. کتنی زیادہ کریں؟ اپنے والدین سے بھی زیادہ. اگر اس دنیا میں ہم کسی انسان کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، واللہ اپنے والدین سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. آج کافر بھی گواہی دیتا ہے. عجب بات، دیکھیں بعض کافر بھی یہ گواہی دیتے ہیں جب انہوں نے دنیا کے عظیم ترین انسانوں کو دیکھنا شروع کیا کہ کون ہو سکتے ہیں. جو لوگ گزر چکے ہیں اور جو لوگ موجود ہیں، سب سے زیادہ عظیم انسان کون ہے؟ سیرت دیکھی لوگوں کی اور بڑے غور سے پڑھی، ان کے دل مجبور ہو گئے، ان کی زبانوں نے گواہی دی کہ سب سے پہلا عظیم ترین انسان اس دنیا میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مائیکل جے ہارٹ نے معروف کتاب لکھی، دنیا کے عظیم ترین 100 انسان، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے پتہ ہے؟ اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کرسچن ہے جس کو وہ رب سمجھتے، اس کو تیسرا نمبر دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عجب بات دیکھیں. اور واللہ جو بھی انصاف کے ساتھ، شرط انصاف ہو، جو بھی انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتا ہے، صحیح سیرت کو پڑھتا ہے جو قرآن اور صحیح سنت میں ثابت ہے، واللہ اس کا دل مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی زبان گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کبھی آ نہیں سکتا، ان سے بڑے عظمت والا کوئی ہو نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق درود کا ہے, درود بھیجنا. اس کی دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض بھی ہے, مستحب بھی ہے, نماز میں فرض ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تب درود بھیجنا واجب ہے. جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کہنے وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو سنے لیکن درود نہ بھیجے. بدبخت ہے یہ انسان, یہ انسان ہی کیسا ہے, یہ کیسا مسلمان ہے. کافر تو ہو سکتا ہے جو درود نہیں بھیجتا, اسے کیا پتہ کہ عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, لیکن مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پڑھتا درود نہیں پڑھتا. رغم انفہ, ہلاک ہو جائے وہ شخص. پانچ حقوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہم سب نے ابھی جانے ہیں, ان پانچ کو پھر سے دوبارہ مختصر طریقے سے ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلا حق جس کے بغیر ایمان درست ہی نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, غلط ایمان ہے, وہ ہے رسالت پر ایمان. سب سے پہلا حق ہے رسالت پر ایمان, دوسرا ہے اتباع, تیسرا ہے محبت, چوتھا ہے توقیر و احترام و تعظیم, پانچواں ہے درود. اور یاد رکھیں درود صرف وہی بھیجے گا, درود صرف وہی پڑھے گا جو توقیر کرتا ہے, اور توقیر وہی کرتا ہے جو محبت کرتا ہے, اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے, اور اتباع وہی کرتا ہے جو ایمان لے کے آتا ہے. یہ پانچوں لازم اور ملزوم ہیں, ایک کم ہو جائے تو یہ چین گر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. حقوق تو ہم نے یہ جان لیے ہیں, باقی تفصیل آپ ابھی اس پمفلٹ میں پڑھ لینا. باتیں تو ہو چکی ہیں, پانچ حقوق دلیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک حق باقی ہے, حقوق پانچ نہیں چھ ہیں, چھٹا حق ابھی باقی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ نے جشن میلاد النبی کا ذکر نہیں کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, جشن میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شرعی حقیقت اور حیثیت کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. اگر جشن منانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہوتا تو آج ہم پانچ نہیں چھ حقوق کا ذکر کر رہے ہوتے اور دلیل بھی ساتھ بیان کرتے. نہیں, جتنے حقوق میں نے بیان کیے بغیر دلیل کے کوئی حق آپ نے سنا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, حدیث کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو کہتے چھٹا حق ابھی باقی ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ چھٹے حق کے لیے دلیل لے کر آئے, قال اللہ یا قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تب تو چھ حق مکمل ہو جائیں گے. اگر نہیں ہے کوئی دلیل قرآن مجید سے ایسے حدیث سے تو پھر حقوق پانچ یا چھٹے حق کے لیے دلیل کا ہونا لازمی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی زندگی میں. اب مزید تکمیل کی ضرورت نہیں ہے, اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اور اسی دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو مکمل ہو چکا ہے. اگر اس میں چھٹی چیز داخل کرتے ہیں تو پھر یہ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، دین میں تبدیلی ہے، بدعت ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے. اور جن کو ابھی بھی شک ہے کہ جشن میلاد النبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں، چلو ہم چند سوال ان سے کرتے ہیں، کاش ان کا جواب ان کے پاس ہو. اور پورا ایک سال ہے اس کے ان سوال جواب ڈھونڈنے کے لیے، اگلے ربیع الاول تک تو جواب مل جانا چاہیے نا. پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جشن اپنی ولادت کا کب منایا؟ تاریخ تو ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جشن ولادت کا کب منایا؟ جب جواب ہوگا تو دلیل کے ساتھ ہوگا نا. اب اس میں نہیں مانے کوئی شخص کہہ دے کہ سن 2 ہجری کو کیا یا 3 ہجری کو کیا، دلیل تو ہونی چاہیے، بغیر دلیل کی نہیں بات مانیں گے ہم. دوسرا سوال، صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ صحابی کا نام چاہیے. ہمیں حکم دیا گیا نا کہ ہم سب مومنین کے راستے کو اختیار کریں نا. اگر ایک صحابی نے بھی کیا، واللہ اگر ایک صحابی سے بھی ثابت ہو ہم بھی کریں گے، انصاف ہے نا. صرف ایک صحابی کا نام چاہیے، صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ تیسرا سوال، تابعین میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ چلے ہم سلف کی بات کرتے ہیں نا، سلفی ہیں نا ہم، متبعین سلف ہیں. چلے تابعین کے کسی کا نام دے دیں. چاروں امام، تیسرا سوال، چاروں اماموں میں سے جشن کس نے منایا؟ چاروں سے ایک نہیں منایا تب بھی مانیں گے. چوتھا سوال، تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے جشن کسی سنی نے منایا تھا کہ یا کسی بدعتی نے منایا تھا؟ اگر سنی تو ہم میں سے ہیں، اہل سنت میں سے ہیں. اگر سنت میں سے نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو تم کس کی اتباع کر رہے ہو، کس کے ساتھ تم کھڑے ہو گئے یوم محشر میں. پانچواں سوال، اگر اس کے جواب نہ ملے اور ملیں گے بھی نہیں، ایک سال تو ہے، چاہے 10 سال لگ جائے ڈھونڈتے رہنا، اگلے انشاءاللہ ربیع الاول تک ہو سکتا ہے کسی کو کچھ مل جائے، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر تھی کہ نہیں کہ جشن میلاد النبی منانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے؟ خبر تھی یا نہیں تھی؟ اگر خبر تھی تو کیا امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچایا ہے تو پھر کہاں ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اب آپ لوگوں پر فرض ہے کہ ان سوالوں کو جواب دیں، اگر جواب مل جاتے ہیں تو حق پورا ہوا چھٹا بھی، نہیں ملتے تو حقوق صرف 5 ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب اور منہج کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضرورت کو سمجھ شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.